الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ روایت میں فضائل درود شریف سے بیان کر رہا ہوں, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا درود پڑھیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا درود پڑھیں, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بھائی آگے نہ آئیں, جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں, آگے نہ آئیں, تو آپ نے فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور ایک روایت میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ درود ہے جو ہر نماز کی التحیات میں ہم پڑھتے ہیں. پڑھیں درود ابراہیمی, آپ اور میں ہر نماز کی التحیات میں, ہر نماز کے التحیات میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں. ہر نماز کے التحیات میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اسی درود کو پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ درود پاک ہر نماز کی, بھائی ان کو پیچھے بھیج دیں, میں نے درخواست کی ہے آگے نہ آئیں, میں نے آپ سے منت کی ہے, درخواست کی ہے آگے تشریف نہ لائیں. ہر نماز میں یہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں, آج بھی یہ درود پاک پڑھیں گے, اور یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جو ہمارا ہے, اپنوں کا ہے, اور نماز کا درود پاک ہے, اور نماز میں یہ درود پاک ہم مسلسل پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں. نماز میں یہ درود پاک مسلسل پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں. اب آپ بلند آواز میں جذبوں کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جذبے سے پڑھیں, سنیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اور یہ روایت ترمذی میں ہے, اور ساتھ نے طبقات الکبریٰ میں اس کے حوالہ جات میں ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جان جاؤ میرا جامادان جس میں میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہے، ان میں جو دنیاوی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کو معاف کر دو اور ان کی اچھائیوں کو قبول کر دو۔ یہ روایت بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور ایک میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں حضور کی بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ پر میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت۔ وآلہ وعطرتہ، ایک میری عطرت، ان کو مضبوطی سے سنبھالنا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے اور مجمع الزوائد میں۔ اگلی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، پھر طائف کا رخ کیا، اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح و شام کے وقت اس میں داخل ہوئے، پھر ہجرت فرمائی، فرمایا لوگو بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیک وصیحت کرتا ہوں کہ ان اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بے شک اس کا ٹھکانہ میرے حوض پر ہوگا۔ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا گمان کرے گا، میرے آل کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے لوگوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ان دو چیزوں میں میری کتاب ہے کلام اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر فرمایا، تم جانتے ہو مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں، اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی اور کہا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور جو علی کا دشمن ہے اس کا میں دشمن۔ اس کو حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے اسناد کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابت میں کون ہے، آپ کی قرابت میں کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا، علی، فاطمہ، اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے اور مجمع الزوائد اور کئی روایات میں اس کو ہمارے اکابر کی کتابوں سے، یہ میں سارے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارکم ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو زید بن ارکم نے ایک طویل روایت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم بھاری چیزیں ہیں، دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں کیسے باقی رکھتے ہو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ندا دینے والے نے ندا کی، یا رسول اللہ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو ایک فرمایا کہ میری کتاب جس کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا، اور وہ دوسری چیز میری عطرت ہے، میرا گھرانہ ہے، اور بے شک اس لطیف و خبیر رب نے، کیا فرمایا، بے شک اس لطیف و خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر تم حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، اور ایسا ان کے لیے ہے، میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، پر تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ، نہ ہی ان کے پیچھے رہو، ہلاک ہو جاؤ، نہ ہی ان کو سکھاؤ، کیونکہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی ہے، اور وہ جو علی کا دوست ہے وہ اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا۔ تو اسے اپنا دوست رکھ، اور اے اللہ جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ، جو علی کو اپنا دشمن کہتا ہے تو اس سے دشمنی کر، جو علی کو اپنا دوست کہتا ہے تو اس کو اپنا دوست کہ۔ حضرت مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے، اور پھر یہی روایت بیان فرمائی جو میں نے پہلے میں اسناد میں جتنی روایت ہمارے اکابر نے بیان کی ہیں میں وہ ساری آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، بہکی نے بیان کیا ہے، حاکم نے بیان کیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کی جماعت سے ملتے اور کچھ لوگ ہم سے ملتے، آپس میں ہنسی محبت سے بات کرتے، جب ہم سے ملتے تو سنجیدہ ہو جاتے، جب ہم سے ملتے تو سنجیدہ ہو جاتے۔ میں نے یہ امر حضور سے شکایت کی، آقا سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہو، سنجیدہ ہو جاتے ہو، اللہ کی قسم کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی میرے قرابت کی وجہ سے، میرے قرابت دار جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جب تک ان سے محبت نہ کرے۔ اہل بیت میرے حضور کا گھرانہ، میرے حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، حضرت علی، سید فاطمہ، سیدنا حسین اور سیدنا حسن، پڑھیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہو، میرے گھرانے کے لیے بہترین ہو۔ اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اہل خانہ کے محبوب تر نہ ہو جائیں، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا وہ ہمیں محبت وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کے معرفت کے سبب، ہمارے حق کے معرفت کے سبب، یعنی جو ہم سے ہماری نسبتیں ہیں اور نسبتوں کا جو خیال کرے گا تو ہوگا. یہ پہلی نشست ہے. آج شب جمعہ ہے, مجمع شام کو پہنچے گا. شام کی نشست ہے, کل صبح کی ہے, کل پھر دوپہر کی, عصر کی, اور آخری محفل کل مغرب کے بعد ہوگی, عاشورہ کی مغرب کے بعد ہوگی. اور ہر محفل میں روحانی طاقتور پیکج ہیں, اور آج میں جو روحانی طاقتور پیکج, بھئی ان کو یہیں بٹھا دیں, آگے نہ آئیں, میں بار بار منت کر رہا ہوں. جو روحانی طاقتور پیکج ہیں آج بھی ہیں اور حیرت انگیز ہیں. جتنا توجہ سے بیٹھیں گے, عقیدت سے بیٹھیں گے, اللہ اپنے خزانے دسترخوان سے کھلا رہا, پلا رہا, اور اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما رہا. لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, ان دنوں کی محبت, ان دنوں کی عقیدت اور ان دنوں کا تعلق روز اول سے ہے, اور اس کا بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ 9-10 محرم, اس میں جو خاص طور پہ 10 محرم عاشورہ کا دن ہے, اللہ نے اسی دن آسمان کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو. 10 محرم کو اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو اللہ نے ستاروں کو پیدا فرمایا, 10 محرم کو اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا. اس کا احترام, اس کی عقیدت شروع دن سے ہے, روز اول سے ہے. اور اگلی روایت میں ہے جس کو معارف القرما قرآن نے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, معارف القرآن پارا نمبر آیت نمبر 98 اور معارف الحدیث جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 168 میں, اور علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہت المجالس میں لکھا ہے اس کو. یہ میں وہ روایات حوالوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. فرمایا اسی دن 10 محرم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی. پیدا بھی اسی دن ہوئے, اور جنت سے جب تشریف لے آئی نیچے تو اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی. اور فرمایا اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا, اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہوئی, اور جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی, اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا, اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی. اسی دن اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عاشورہ کے دن, یعنی کل کا دن جو آ رہا ہے. اور اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی, اور اسی دن ان کو مصر کی حکومت ملی. اسی دن عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات نصیب ہوئی, اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے استبداد اور ظلم سے نجات ملی. اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. اسی عاشورہ کے دن سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی, اور اسی دن ان کے اوپر اللہ پاک نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی, اور اس کنویں سے نہائے. میں اس جگہ گیا ہوں ایک سے زیادہ بار, اور اللہ پاک نے ان پہ رزق مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی. یہ عمل ہم رزق مال و دولت کی فراوانی کا کل کریں گے انشاءاللہ. کل کے ہمارے سارے پیکج یہی ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں, اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ ہے, اور لوگ اللہ کی مخلوق مستورات بھی مرد بھی ماشاءاللہ مسلسل تشریف لا رہے ہیں. اسی دن یونس علیہ السلام کو
چالیس روز مچھلی سے پیٹ میں رہنے کے بعد اللہ نے باہر نکالا. اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ پاک نے ان سے عذاب ہٹایا. اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی عاشورہ کے دن, اور اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اسی دن پہلی بارش ہوئی رحمت کی. پوری دنیا میں جو رحمت کی بارش ہوئی وہ اسی دن ہوئی. اسی دن قریش نے خانہ کعبہ پر غلاف, پہلی دفعہ غلاف ڈالا, اسی دن پہلی دفعہ. اور اسی دن نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ملی, واقعہ کربلا ہوا, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. یہ دن روز اول سے عظمتوں کے ساتھ ہے. یہ دن روز اول سے اکرام احترام کے ساتھ ہے. یہ دن روز اول سے بہت باکمال اور بے مثال ہے یہ دن, اور اللہ کے خزانوں میں اس دن کی بہت عظمت ہے اور اس دن کا بہت وقار ہے. اس دن کا, عاشورہ کے دن کا. اور میں نے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان روایات میں پھر توجہ فرمائیں. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آل رسول کی ایک خادمہ تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی, اس کا نام بریرہ تھا. ایک آدمی ملا اور کہا, اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانک کر رکھ, بے شک محمد تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. راوی بیان کرتے ہیں اس نے حضور کو اس واقعے کی خبر دی. آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے, دونوں رخسار مبارک سرخ, اور انصار سمجھ گئے کہ حضور سخت غصے میں ہیں اور پہچان گئے. انہوں نے اپنی تلواریں نیزے تیر بھالے نکال دیے جو کہ آپ حکم فرمائیں کہ یا رسول اللہ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم فرمائیں. اس ذات کی قدم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, آپ ہمیں اپنی ماؤں باپ اولاد اور سب سے زیادہ عزیز ہیں. اس ذات کے قدم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, پھر فرمایا ہم ان میں آپ کو ایک قول کو نافذ کر دیں گے جو آپ حکم فرمائیں گے. آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, حمد و ثنا کے بعد بیان فرمایا, میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا, آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا, ہاں لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے کہا, آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی لیکن کوئی فخر نہیں. میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں ہوں. اور فرمایا, جو گمان کرتے ہیں کہ میرا نسب فائدہ نہیں دے گا, میرا نسب میری نسبتیں فائدہ نہیں دیں گی, وہ ایسا گمان کرتے ہیں, بے شک میں شفاعت کروں گا, میری شفاعت بھی قبول ہوگی, یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا یقیناً دوسروں کی شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی. اور فرمایا, میری نسبت یہاں تک کام دے گی, قیامت کے دن ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کرے گا, اے کاش آج میری بھی شفاعت آپ کرتے. میں میری نسبتیں قیامت تک کے لیے اس کی بارگاہ میں قبول. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ خود سنا دیکھا, اور اس واقعے کو ایک اور بزرگوں سے بھی روایت ہے. حج میں ہمارے ساتھ اونٹ میں حمال، وزن اٹھانے والے اونٹ ہوتے تھے، اور وہ اونٹ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچاتے تھے۔ گاڑیوں کا سلسلہ تو تھا نہیں، جو حج پہ حضرات پانی والے جہاز کے ذریعے تشریف لے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، تو عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، اور ہمارے اکابر کا قصہ، بڑوں اسلاف کا قصہ واقعہ ہے سچا، انہوں نے اس کو تھپڑ مار دی، انہوں نے اس کو تھپڑ مار دی۔ فرمایا کہ وہ حسب نصب سے آل رسول تھا، ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں اس بات کی تصدیق نہیں، لیکن عرب کے ہاں جو شریف ہیں، آل رسول ہیں، اشراف ہیں، اس کوئی بندہ عرب میں قبیلہ اپنا تبدیل نہیں کرتا، ان کو اپنے قبائل پہ فخر ہے، ان کو اپنے قبائل پہ فخر ہے۔ تو فرمایا میرا سارا کا سارا علم، ساری نسبتیں ایک پل میں سلب ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو، پریشان۔ ایک درویش کے پاس میں گیا، درویش کے پاس مکہ مکرمہ میں، کہا کہ وہ یمن کے ایک درویش ہیں، اس واقعے کی تفصیلات پھر میں نے تلاش کی، میری طبیعت میں ہے، میں سارا دن اپنے بڑوں کو ہی پڑھتا ہوں، عالم حافظ قاری تو ویسے نہیں ہوں، آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں، عربی بولنی مجھے نہیں آتی، انگلش کے چار لفظ ختم، اردو کی زیر زبر بھی مجھے پتا نہیں ہوتا، اللہ لوگوں کو فائدہ دے دیتا ہے آپ کے اخلاص اور توجہ کی وجہ سے۔ وہ یمن کے ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں عرض ہوا کہ سب نسبتیں، سب عبادتیں، سب انوارات اور سب کیفیات مجھ سے سلب ہو گئے، مجھ سے سلب ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ تیری ذات سے نسبت مصطفیٰ کو کچھ تکلیف پہنچی۔ تحقیق پہ پتا چلا کہ وہ حمال اونٹ کا ساتھی، اونٹ پان جو تھا، وہ قرابت رسول میں، نسبت آل رسول میں سے تھا، اور کہا اس کو تلاش کیا، اس کو ہدیے دیے، اس کی منت کی، اس سے معافی مانگی، اور کہا کہ پھر میری نسبتیں مجھے واپس مل گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے اسی سفر حج میں مجھے، کہنے لگے ایک دو درویشوں نے ہمیں دعوت دی، حدیث میں آتا ہے کہ وادی بتان اور چار وادی ہیں، وادی بتان ان میں ہے، مدینہ میں جنت کی وادی ہے، وادی عتیق، وادی بتان، احد اور بقی، ریاض الجنہ۔ تو کہا بتحان میں ہمیں دعوت کی، بہت خلوص سچے جذبے سے ایک دعوت کی، دوسری میں جب پہنچے، نہیں پہلی میں، تو ایک حسب نصب کے آل رسول ملے، اور انہوں نے نسبت آل رسول کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں وہ بیان کر رہے تھے تو میں وہ وظیفہ پڑھ رہا تھا جو میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں، یا علی معلمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار دنیا والآخر۔ ان سے باتیں ہو رہی تھیں، وہ 10-15 منٹ اندازہ مختصر بات ہوئی، وہ لمبی بات نہیں ہوئی، یہ بات ہو رہی تھی۔ کہنے لگا میں یہ مسلسل پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ اس بابا جی کی عمر، ان کی 60-70 کے قریب تھی، 60-70 کے قریب تھی، ان کی روحانی کیفیات کھول دے میرے اوپر۔ آپ کو میں نے اس کا کئی بار واقعہ سنایا کہ جو بندہ یہ
رات کو ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا. اس کے واقعات، مشاہدات، تجربات میں 20-25 سال سے بیان، اس سے بھی زیادہ پہلے بیان کر رہا. میں نے وہیں پڑھنا شروع کیا. وہ صاحب کہتے ہیں میں پڑھتا رہا. انہی چند لمحوں میں، 10-15 دن جتنے بھی تھے، کہنے لگے میں پڑھتا رہا تو کہا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کچھ ہستی ہیں. اچھا وہ ایک جگہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے بابا جی، پھر کھڑے بھی ہو گئے، پھر بیٹھ بھی گئے. کہا کہ ان کے پیچھے ایک ہستیاں ہیں، بہت انوارات ہیں ان کے ساتھ، کوئی سبز کوئی سفید لباس میں، اور چہرے انوارات سے بھرے ہوئے، اور ان کے پیچھے کچھ باحجاب ہستی ہیں. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آلِ رسول کی بیویاں ہیں، وہ موجود ہیں. کہا کہ اچانک یہ تھوڑا سا ایک عکس آیا اور کہا کہ اندر آواز آئی کہ اب پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے سچا قرابت دار ہے اور یہ ہماری سچی آل میں سے. بڑا عجیب منظر تھا. وہ سب کہنے لگے اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایک خوشبو آتی ہے. اس عمل کی طاقت ہے، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں اس عمل کی طاقت اور تاثیر. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار دنیا والآخرہ. عجب طاقت ہے اس میں، عجب قوت ہے. آپ نے آزمایا، کئی بار آزمایا، زندگی ساری مجھے اسے بتاتے ہوئے. لیکن وہ کہنے لگے اس حج کے سفر میں وادی بتحان میں سخی کی دعوت تھی، صاحب قرآن سخی ہے، اللہ نے ان کو قرآن کی نسبتوں سے، تو کہا کہ اس دعوت میں، اس سخی درویش کی دعوت میں جو ہے وہ ملے. تو میں نے کہا کہ اللہ ان کی نسبتیں مجھ پہ کھول دے. میں حیران ہوں، وہ سخی مجھے کہنے لگے شاید کہ گزشتہ 20-25 سال سے یہ مہندس انجینئر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی وہ کیفیت جو کہتے ہیں میرے سامنے کھلی، بہت حیرت انگیز تھی. نواب بہاول پور کا قبرستان ہے، قلعہ ڈیراور، جیپوں کی ریلی بھی ہوتی ہے، شاہی قبرستان ہے، اور بہت بہت بڑا شاہی قبرستان، بڑے بڑے گنبد. ایک سچے آلِ رسول تھے، اس کا پورا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے ایک استاد تھے، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، محمد امین صاحب ان کا نام تھا بابا جی. میں نے ان سے 5ویں 6ویں تک پڑھا. ایک استاد میرے ابھی زندہ ہیں، 5ویں 6ویں کے، ابھی میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں، بہت علیل ہے، اللہ ان کو صحت دے. 90 سال سے بھی اونچے ہیں، بہت زیادہ پانی پت کے بزرگ ہیں اور سادات میں سے ہیں. ابھی میں عید میں حویلی گیا تو حج کے بعد حویلی گیا تو وہاں میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. میں نواب بہاول پور کے قبرستان کی بات کر رہا تھا. ان کے والد تھے حافظ بشیر صاحب، اور وہ بخاری پڑھتے تھے دن رات، بس بخاری شریف پڑھتے تھے، پھر دعا فرماتے تھے، اور ختم بخاری میں دعا قبول ہوتی ہے. نواب صاحب نے ان کو اور ان کے ساتھ ایک جماعت کو رکھا ہوا تھا، وہ دن رات بخاری شریف پڑھتے تھے، اور نواب نیک آدمی تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. ان کو حافظ بشیر صاحب کہتے تھے، بخاری خان. اب سب بہت ہو گئے. یہ بات میں نے ان کے بیٹے سے بھی سنی، ان کے نواسے سے بھی سنی، وہ بھی فوت ہو گئے، دونوں استاد تھے میرے بچپن کے. جب فوت ہو گئے، 7 قبرستان ہے، اس کو ٹاہلیاں والا قبرستان کہتے ہیں، وہاں دفن کیا. خط لکھے گئے ان کے دوستوں کو،
خط ڈالے گئے. تین دن کے بعد چند دن کے بعد ان کا ایک دوست آیا, اللہ والا تھا, حافظ بشیر صاحب کا, بخاری خان, تو کہنے لگا بیٹا مجھے اپنے والد کی قبر پہ لے جا. تو والد کی قبر پہ جب لے گئے, والد کی قبر پہ مراقب ہوئے, بہت دیر مراقبہ کیا, اور مراقبے کے بعد فرمایا کہ کہاں لے آئے, یہ تو تیرے والد کی قبر نہیں. وہ کہنے لگے کہ چچا جان, والد کی قبر کی تو ابھی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی, میں اپنے والد کی قبر ہی بھول گیا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے, پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو کہنے لگے چچا جان, ابھی تو مٹی ہی خشک نہیں ہوئی میرے والد کی, میں والد کی قبر ہی بھول گیا ہوں, آپ کسی اور قبر پہ لائیں, کسی اور قبر پہ لائیں. پھر مراقب ہوئے تو بہت دیر کے بعد اٹھے, کہا سچ کہتا ہے, میرے تیرے والد سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے انہیں سبب بخشش پوچھا, تو میں حضور کا نعت خان تھا, بخاری خان تھا, نعت خان تھا, اور آل رسول سے محبت کرتا تھا, میری بخشش ہوئی اور اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا, میری میت کو بقی میں منتقل کیا, ادھر کوئی بندہ ادھر آ گیا, جنت البقی مدینہ منورہ میں. اور یہ اور بھی بہت سی روایات ہیں, میں نے کئی بار بیان کیا یہ واقعہ, میری میت کو, میرے جسم کو ادھر منتقل کیا, اور ادھر سے کوئی بندہ تھا اس کو ادھر منتقل کیا. اس لیے میں نے کہا کہ بیٹا مجھے کہاں لائے, تیرے والد کا تو وہ چہرہ ہے نہیں, لیکن کوشش کے بعد تیرے والد سے ملاقات ہو گئی. آج ہمارا یہ محفل جو ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ہمارے مخلصین گوشے میں جمع ہے, کراچی میں بھی جو ہے فقیر کے صاحبزادے اور ان کے ساتھ مخلصین وہاں ہیں, اور وہاں بھی پرتکلف لنگر کا پورے نظام کا انتظام ہے, اور کراچی گوشہ میں ہماری جو خانقاہ ہے وہاں بھی یہ نظام الحمدللہ چل رہا ہے. اب آگے سنیں, نواب بہاولپور نے کہا کہ کوئی ایسے سچے آل رسول کی مجھے تلاش کر کے دے کہ جو واقعی حسبی نسبی ہوں, اور کہا کہ یہ مجھے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی 50 سال پہلے, کوئی 100 سال پہلے, کوئی 10 سال پہلے, کوئی صدی پہلے کا ہو, وہ نسب ہو جس کے ساتھ نسبت فاطمی, نسبت حسنی, نسبت حسینی, نسبت عقیل, نسبت علی اور نسبت حسن حسین, وہ نسبت ہو سچی, تو مجھے تلاش کر کے دے, میں ان کے دروازے پہ جاؤں گا اور منت کروں گا کہ اگر زندگی کی خبر میں پہلے یا آپ پہلے, تو آپ میں سے ایک بندہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو, ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. ہاں, حالانکہ شاہی قبرستان میں آج بھی شاہی خاندان کو اجازت ہے, آج بھی وہاں اور بندہ دفن نہیں ہو سکتا, اس کا تالا ہے, اس کے دربان ہے آج بھی. اور فرماتے ہیں, یعنی اس واقعے کا میں خود میں نے سنا ہے ان بڑوں سے, فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے تلاش کیا اور اپنی بصیرت سے پہچان, دل کے کشف سے پہچانا، بصیرت کو میں کشف کا لفظ کہہ دوں آسان ہو جائے گا سمجھنا، اپنے کشف سے پہچانا کہ یہ اور یہ گھرانہ یہ وہ ہیں جو واقعی سچے کھرے قرابت اور نسبت اور اہل الرسول، اہل بیت اور اہل البیت اور آل رسول اور اس میں پھر ان کی منت کی، اور پھر ان کے مرد ایک بابا جی فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ میں نے نواب صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا میری میت کو ہمارے آبائی قبرستان میں دفن نہ کرنا بلکہ میری میت کو وہیں شاہی قبرستان میں، اور آج بھی وہیں دفن ہے، آج بھی وہیں دفن ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑوں سے، بڑوں کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ ضرور توجہ کیجئے گا اور درود پاک پڑھیں جذبوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیں، ایک کتاب ہمارے اکابر کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کی بیوی خیزران اور دوسری خواتین شاہی محل میں بیٹھی تھیں، خادم نے آ کے اطلاع دی کہ ایک شریف نیک مگر بدحال عورت دروازے پر کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے، اپنا نام اور کام نہیں بتاتی، بس کہا مجھے کسی طرح خلیفہ کی بیوی سے ملاقات کرا دے۔ خیزران نے خادم سے کہا اس سے کہو اندر آ جائے، عورت اندر آئی، وہ خاتون پھٹے پرانے کپڑے، چہرے سے شرافت، پوچھا کون ہو؟ کہا میں مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ کی بیوی، آخری اموی خلیفہ کی بیوی ہوں، میرا نام مزنہ ہے، زمانے نے مجھے اس حال پر پہنچا دیا، میرے جسم پر جو تم پرانے کپڑے دیکھ رہی ہو یہ میرے نہیں مانگے ہوں۔ خلیفہ، اموی خلیفہ، اموی خلیفہ، اموی خلیفہ، اور ان کے آخری خلیفہ مروان بن محمد آخری، اس کی بیوی کے یہ حالات ہیں۔ غور سے سنیے، ہمارے اکابر کی کتاب ہے، اسی میں سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جامعہ مدنیہ لاہور میں وہاں کے اکابر پڑے ہیں، ان کی کتاب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے جس پر جو تم کپڑے دیکھ رہے ہو یہ بھی میرے نہیں مانگے ہیں، گویا تم نے، گویا زمانے نے ہم کو اس نوبر پر پہنچا دیا، لیکن بھی اب بھی ہماری شرافت اور وقار قائم ہے، اور یہ شرافت اور وقار ہمیں لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنا راز اور بھرم کھولیں، کہ ہم اپنا راز اور بھرم کھولیں، لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، ہماری جو نوبت ہے اس میں پردہ بھی رکھنا اور کچھ عطا بھی کر دینا، ہمارا بھرم بھی رکھنا اور کچھ عطا بھی کر دینا۔ مزنہ کی باتیں سن کر خیزران کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، رونے لگ گئیں، لیکن اس کی مغلانی زینب جو بڑی منہ چلی تھی اس کا دیکھتے بولی، مزنا تم وہ دن بھول گئی
جب حیران میں تمہارے پاس امام ابراہیم کی لاش مانگنے کے لیے گئے تھے. اب حضرہ یہ واقعے کی تفصیل انہوں نے حاشیے میں جو لکھی ہے وہ غور سے سننا. میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کے صاحبزادے تھے. حضرت عباس نے بابا جی کو اٹھا دو, عثمان تمہارے آگے بیٹھے. بھائی میرے پاس سامنے سو وہ نہیں, میرے پاس تو کچا ڈرائیور ہوں, کوچوں میں ڈرائیور سوتے ہیں, کوچ چلتی ہے. بعض گاڑی میں کہتے ہیں بابا ہمارے اگلی سیٹ والا کوئی سوئے نا, ورنہ دھوپ میں کھڑے کر کے وہ کہتے ہیں. انہوں نے سزا میں ایک بتائی مجھے, کہا دھوپ میں کھڑا کریں گے آپ کو, جانگیا پہنا کے این دھوپ کے اندر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے قاری عبد الباسط کی طرز پہ 40 بار سورۃ یاسین پڑھ. وہ بھی قاری عبد الباسط 122 پڑھتے ہیں, لیکن قاری عبد الباسط ان سے بھی آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا کا قاری عبد الباسط کی آواز میں طرز پہ این دھوپ میں سخت 50 ڈگری کم از کم ہونی چاہیے, 60 ہو تو بہتر ہے. اور جانگیا پہنا کے سطر ڈھانک کے اور اس کو یوں کہا جائے کہ ہاتھ ایسے سیدھے رکھ اور صرف 40 بار سورۃ یاسین پڑھ لے, زیادہ نہیں. جو سوئے کسی فقیر کی محفل میں, کیونکہ اس کا نقصان ہو رہا, اس کا نقصان ہو رہا. رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں, سنو غور سے, جو مستورات ٹیک لگا کے بیٹھی ہیں موبائل سے کھیل رہی ہیں, رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں غافل پہ نہیں ہوتی. حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے اللہ غافل کی دعا قبول نہیں کرتا, منہ پہ مار دیتا, اور رحمتیں اس پہ نہیں آتی. دور پردے سے آئے ہیں, میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. پڑھیں درود پاک. لونڈی کہنے لگی اس خاتون کو, خلیفہ کی بادشاہ کی بیوی کو, جس کی حالت بالکل آخری حالت تھی, لگے وہی نہیں ہو, امام ابراہیم کی ہم لاش مانگنے آئے تھے اور تم نے ہمیں ڈانٹ کر نکلوا دیا تھا گھر سے. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت عباس حضور کے چچا, ان کے بیٹے عبداللہ, ان کے بیٹے پوتے محمد بن علی کے صاحبزادے تھے. والد کی وفات کے بعد جانشین ہوئے. عباسی تحریک جو بنو امیہ کے خلاف تھی, قیادت ان کو سونپی ہوئی. خلافت بنو امیہ کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک چلانے کے جرم میں قید کر کے پھانسی پر چڑھائے گئے اور کئی دن تک ان کی لاش پھانسی پر لٹکی رہی. ان کی لاش تم سے مانگنے آئے تھے. ہاں, اس خاتون کو کہا جس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا, جس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا, اور جو تھا وہ بھی مانگا ہوا تھا. اور اس وقت وہ ملکہ تھی. کیا تھی؟ کیا تھی؟ اور ان کا اقتدار تھا. اور تم نے ہمیں ڈانٹ کر نکلوا دیا تھا اور کہا تھا کہ مردوں کے معاملات میں عورتوں کو کیا دخل. تم سے اچھا سلوک تو تمہارے میاں مروان نے کیا تھا. جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے قسم کھا کے کہا, امام ابراہیم کے قتل سے انکار کیا کہ وہ اس قسم میں جھوٹا تھا, اور اس نے لاش ہمارے حوالے کر کے مالی سلوک بھی کرنا چاہا لیکن ہم نے انکار کیا, ان کی میت کو ہمارے حوالے کر دیا تھا. لیکن تم نے تو انکار کیا تھا. مزنا نے کہا, خدا کی قسم ہماری یہ حالت اسی کا نتیجہ ہے, ہم نے آل رسول کی بے حرمتی کی, اسی کا نتیجہ ہے. معلوم ہوتا ہے تم اس حالت کو اچھا سمجھتی ہو, جب ہی خیزران کو ایسے کام پر ابھار رہی ہو جس میں ہم مبتلا ہیں, اس نوبت کو پہنچ گئے. تمہیں تو چاہیے اسے نیکی اور بھلائی پر آمادہ کرو اور برائی کے بدلے میں برائی کرنے سے روکو. ہم نے کیا ظلم, اب تم ملکہ کو نہ روکو, ملکہ ہم پہ کوئی خیر کے دروازے کھول دے. اس مزنا نے اس لونڈی کو کہا, اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ خوشحال ہو جائیں. بہن زینب تم دیکھ رہی ہو اللہ نے دوسروں کی حق تلفی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا ہم سے کیا بدلہ لیا, پھر بھی تم ہماری ہمدردی سے اجتناب کہہ رہی ہو. یہ کہہ کر روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. ملکہ, کس کی ملکہ؟ خلیفہ مہدی کی بیوی خزران, یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی متاثر ہوئی. لیکن وہ زینب کی مخالفت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. زہری اخلاق, ایک لونڈی کو اشارہ دیا چپکے سے کمرے میں جا کر اس کے کپڑے بدلوا کے لاؤ. خلیفہ مہدی محل میں آیا, اس وقت زینب جا چکی تھی. خلیفہ کی عادت تھی وہ ہر روز شام کو اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے, بیویاں بچے سارا گھرانہ ہوتا تھا. خیزران نے دن میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا. اسی طرح ایک خاتون آئی تھی, اس کی حالت بہت ختم تھی اور اس وقت کے وہ خلیفہ کی بادشاہ کی بیوی تھی جس نے آل رسول کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تھا, اور اس وقت وہ امیر مومنین رو پڑے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور جس کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسی بستی کی مثال جو امن سے چین سے تھی اور اس کے پاس فراغت سے رزق تھا اور اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اس کی سزا میں اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دی. یہ سن کر بادشاہ خلیفہ زارو قطار رونے لگا اور ایک دعا کی. اب وہ عمل ہم کرنے لگے ہیں, غور سے سنیں, وہ عمل ہم کرنے لگے ہیں. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی حالت مزنہ جیسی ہو؟ جو چاہتا ہے فوراً ہاتھ کھڑا کرے. الحمدللہ کوئی نہیں سو رہا, کوئی نہیں سو رہا. انہوں نے ایک دعا پڑھی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت وتحول عافیت وفجاء نقمت وجمیع سخط. انہوں نے یہ دعا کا پہلا حصہ پڑھا, اللہ میں زوال نعمت تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میرا حال بھی ایسے ہو جائے, میں اس واقعے کو پورا کر لوں, پھر ہم اس کی میں اس دعا کی طاقت کو بیان کرتا ہوں. یہ آج کا ہمارا آل رسول کی نسبت سے پہلا واقعہ ہے, پہلا پیکج ہے, پہلا عمل ہے. پہلے اس واقعے کو غور سے پورا سن لیجیے. اور خیزران سے کہا, اگر تم مزنہ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہ آتی تو میں تم سے کبھی نہ بولتا. اور زینب کے فعل کو بہت برا کہا, اور زینب اگر تمہاری بڑی بوڑھیوں میں سے یعنی پرانی لونڈی خادمہ اگر نہ ہوتی میں اس سے کبھی کلام نہ کرتا کہ زینب نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ اس وقت وہ زوال یافتہ تھی اور اس نے آل رسول کے ساتھ جو زیادتیں کی اس کا انجام پا لیا. اب ہمارا سلوک ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں, اور ساتھ پناہ بھی مانگی اور پڑھے میرے ساتھ, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. پھر لونڈی کے ذریعے مزنہ کے پاس سلام بھیجا اور پیغام بھیجا اور کہا, بنت عم, چچا کی بیٹی, اس وقت تمہاری سب دینی بہنیں میرے پاس جمع ہیں, ایسی حالت میں اگر میرے آنا تمہارے پاس تمہیں غم زدہ نہ کر دیتا میں خود آتا. مزنہ اس پیغام کو سمجھ گئی. دامن سمیٹتی ہوئی وہ بوڑھی خاتون خلیفہ کی بیوی وہ خود آ گئی. مہدی نے انہیں مرحبا کہا, اپنے پاس بٹھایا اور دیر تک ان کے خاندان کی تباہی پر گفتگو کرتا رہا، اور اگر کہا میں تمہارے خاندان میں شادی کرنا پسند کرتا تو ضرور تمہارے ساتھ شادی کر لیتا، لیکن ایسا نہیں، جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تم نے اچھا نہ کیا تھا۔ اور پھر کہا کہ مزنہ تم نے جو کچھ کیا تھا میں اس سے عبرت کہ میں آلے رسول کے ساتھ کبھی ایسا کروں، ایسا نہیں۔ اور پھر حکم دیا کہ اس کے راحت و آرام کا تمام سامان مقرر کرو، اور یہ اس کو شاہی محل میں جگہ دو، حتیٰ کہ اس کو برابر کی جاگیر دو، عزت و آبرو دو۔ اور اس کی پوری زندگی محل میں گزری، اور ہارون رشید کے زمانے میں اس نے انتقال کی۔ یہ واقعہ اس کتاب میں ہے، میں نے اپنی دوسری کتابوں میں اس واقعے کو چھانا، پھر مجھے اس کے حوالہ جات ملنا شروع ہوئے۔ میں نے عرض کیا میں ساری زندگی اسلاف اور بڑوں کو پڑھتا ہوں، اکابر کو پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص آل رسول کے اس واقعے کو بیان کرے اور پھر امام ابراہیم اور ان کے بڑوں کو کچھ عمل کا ہدیہ پیش کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہ اس کو اس انجام سے بچائے۔ بات سمجھ آئی؟ جو شخص آل رسول کو کچھ اعمال کا ہدیہ دے، آج درود پاک سے بڑھ کے اعمال کا ہدیہ، اور جمعے کے دن درود کی فضیلت اور شب جمعہ میں درود کی فضیلت، چلو ہم آج پہلی شب جمعہ کی نیت یوں کر لیتے ہیں، دنیا کے کتنے ملکوں میں اس وقت مغرب ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، لائیو ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پھر آج امام ابراہیم اور پیچھے حضرت عباس تک اور ان ساری نسبتوں کو ہم درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا ایسا انجام نہ ہو، ہماری نسلوں کا بھی ایسا انجام نہ ہو کہ ان پہ فقر آئے، ان پہ فاقے آئے، ان پہ غربت آئے، ان پہ تنگ دستی آئے، اور ان کی حالت ایسی ہو کہ وہ عبرت بن جائیں، اگر نہ ہو تو ان ہستیوں کو جن ہستیوں کو انہوں نے تکلیف دی تھی، ان ہستیوں کو اعمال کا ہدیہ دیں۔ کیا دیں؟ اور درود پاک جب بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، مکاشفت القلوب میں مستند کتاب ہے، لکھا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے عرش الہی کے نیچے، عرش الہی کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے، ایک فرشتہ صرف اس انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ درود پاک پڑھے، اور جب بندہ پڑھتا نا اللہم تو فرشتہ ایک دم چکنا ہوتا ہے، اور جب سلے پہ آتا ہے اور بندہ درود مکمل کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر ہے، اور وہ کتنا بڑا سمندر ہے، اس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ ساری کائنات کے پانی، سمندر، چشمے، کنویں، ندیاں اگر اس میں ڈال دیں، یہ قطرہ وہ سمندر۔ اللہ اکبر، ساری کائنات کے گلیشئر، پانی، برفیں، سمندر اگر اس میں ڈال دیں، یہ قطرہ وہ، بولیں۔ اور فرشتہ، فرمایا کہ جب ایک دفعہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ ڈبکی لگاتا ہے اور باہر نکل کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ ساری کائنات کے درخت، ساری کائنات کی، سمندر کی مخلوق، پہاڑوں کی، زمین کی، آسمان کی، انسان، جنات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اربوں، کھربوں، کھربوں، کھربوں تعداد آگے میں نہیں پہنچ سکتا، اس سے بھی زیادہ، اتنے اس کے پر ہیں۔ جب وہ باہر نکلتا ہے اور پروں کو چھاڑتا ہے، ہر پر سے پانی کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک
اللہ کے امر سے ایک فرشتہ بنتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پاک پڑھتا رہے گا. یہ کتاب مکاشفت القلوب میں لکھا ہے, بہت بڑی ہستی نے کتاب, میں اس کی طرف سے فرشتہ قیامت تک درود پڑھے گا. آئیں پھر آل رسول کی ان ہستیوں کو پہلے درود کا ہدیہ دیں, اس کی فضیلت تھوڑی سی میں نے بیان کی ہے, ہاں, اور پھر اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اللہ کبھی مجھ پہ فقر, فاقہ, غربت, تنگ دستی, ذلت, کفر, ظلمت, علت, قلت, ذلت, اللہ مجھے اور میری نسلوں کو نائے, اللہ میری حفاظت, کفایت, کفالت فرما اور میری نسلوں کی بھی, اور کبھی یہ وقت نہ آئے کہ میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں جس طرح وہ ظالم بنے. اس طرح کی ساری نیتیں کرنی ہیں. آئیں پڑھیں پھر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پڑھیں. میں نے اکابر کی اسلاف بڑوں کی زندگی میں جو اس واقعے کو پڑھا اور پھر انہوں نے اس کو جس طرح بیان کیا اور اس کا فائدہ بتایا, میں وہی بیان اسی شکل میں بیان کر رہا ہوں, اسی ہی حالت میں بیان کر رہا ہوں, وہی کا وہی من ون ایز اٹ. فرمایا ان ہستیوں کو, کن ہستیوں کو؟ امام ابراہیم. اور امام ابراہیم کون تھے؟ عبداللہ بن عباس کے پوتے, عبداللہ بن عباس کے پوتے, حضرت عباس کے پڑپوتے, محمد بن علی کے صاحبزادے تھے, اتنی بڑی لڑی کے شاہ سوار تھے. کاظم بھی آ گئے, امام زید, ساری ہستیاں, امام رضا, ساری ہستیاں, آل رسول جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ہدیہ کر دیا. اب انہوں نے جو اس عمل کا لکھا ہے, اور یہ عمل میں پہلی دفعہ کرا رہا ہوں, میری تاریخ میں پچھلا ریکارڈ پڑا ہے, پہلی دفعہ کرا رہا ہوں, موقع نہیں مل سکا. میری کوشش نہیں کہ میں کوئی عمل چھپا کے اپنے کفن میں ساتھ لے جاؤں, پھر بھی دعویٰ تو نہیں کر سکتا. یہ عمل انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے, ننگے سر ہاتھ اٹھا کے, اور اس دعا کو پڑھنا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمت, اور رو کے پڑھنا ہے, اور پڑھنا ہے کہ اے اللہ نعمتوں کا زوال, سنو غور سے, سنو غور سے, نعمتوں کا زوال یہ بھی ہے کہ اللہ ایمان کی نعمت تھا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. ہاں, اور یہ بھی نعمت ہے, ایمان کی نعمت چھننا, آخری وقت میں کلمے کی نعمت چھن جانا, یہ بھی اس میں شامل ہے, یہ بھی اس میں شامل ہے, ایمان اور کلمے کی نعمت چھن جانا. ہاں, حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں, سورب قیامت میں انسان صبح مومن ہوگا, شام کو ختم ہو جائے گا ایمان اس کا. کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیزیں، کوئی چکن، کوئی چیز ایسی ہوگی جو زوال نعمت کا ذریعہ بن جائے گی، زوال نعمت کا ذریعہ بن جائے گی، ایمان کی نعمت چھن جائے گی، اخلاص کی نعمت چھن جائے گی۔ مجھ جیسے لوگ جن کے سامنے چند لوگوں کا مجمع ہے، جس کے بارے میں اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے طارق اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ موت بتائے گی ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، ایماندار تھا یا دکاندار تھا۔ اللہ اخلاص کی دولت چھین لے، اخلاق کی دولت چھین لے، علم کی دولت چھین لے، دنیا مال آنکھوں کی دولت چھین لے، گردے چھین لے، جگر چھین لے، اولاد چھین لے، جوان اولاد۔ ہاں، وبنین شہودا، قرآن کہتا ہے اللہ وہ اولاد دینا جو بڑھاپے کا ساتھی بنے، اور پھر اولاد میں کفر آ جائے۔ وبنین نعبد الاصنام، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے، اللہ وہ اولاد نہ ہو جو تیری راہیں چھوڑ دے اور تیری غیر کی راہیں۔ نعبد الاصنام، وہ قطنی کن کن بتوں کے پیچھے پڑ جائے۔ سوال نعمت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ روٹی چھن جائے، میں بیمار ہو جاؤں۔ آج جو عمل کرنے لگے ہیں، غور سے سنیں، ان بڑی ہستیوں کی برکت سے جو عمل کرنے لگے ہیں، غور سے سنیں، ان بڑی ہستیوں کے ذریعے سے جو عمل کرنے لگے ہیں، غور سے، مقام ادب ہے، مقام طلب ہے، مقام تڑپ ہے، جذبوں سے ملتا ہے، جذبوں سے ملتا ہے، سچی طلب سچی تڑپ سے ملتا ہے، سچی کیفیت سے، وہ چاہے میں ہوں یا آپ، وہ چاہے میں ہوں یا آپ۔ ہاں، سچی جلب، سچی تڑپ اور سچے جذبے سے ملتا ہے، وہ چاہے میں ہوں یا آپ۔ غور سے سننا، یہ دعا کا وقت ہے، لمحہ ہے، ہمارا اگلا پیکج ہے ایک روحانی آج ابھی، اس کے بعد مغرب کے بعد محفل ہے، اس میں طاقتور پیکج ہیں روحانی، کل بھی، کل مغرب بعد بھی روحانی آخری محفل ہے مغرب سے عشاء تک، تو ابھی ذرا سنبھل کے بیٹھو توجہ سے۔ اور کل مغرب کے بعد میں لیمو کا ایک عمل دوں گا اور ایک تعویذ دوں گا، ہر بندے کو وہ تعویذ بھی دوں گا، لیمو بھی دوں گا، اور لیمو کے حوالے ہماری ٹیم بیٹھی ہے ابھی سے اکابر کے اعتماد پہ، نیٹ پہ جو حوالے پہلے تھے اور موجود ہیں وہ سارے جمع کر کے ڈالیں گے، اور مجھے اس کا حوالہ نمبر دیں گے، میں لوگوں کو دوں گا، وہ آپ کو تعویذ ملے گا، ایک لیمو ملے گا۔ کل مغرب کے بعد وہ عمل ہوگا، کل سارا دن وہ عمل ہوں گے۔ انسانیت کو اس در سے دنیا بھی ملی ہے، آخرت بھی ملی ہے، روح بھی ملی ہے، روحانیت بھی ملی ہے، مودت بھی ملی ہے، محبت بھی ملی ہے، در مصطفیٰ سے اور ان کی آل کی نسبت سے۔ اب سنبھل کے بیٹھیں توجہ اور یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس دعا کو ہم نے پڑھنا ہے، اس دعا پہ ایک طاقتور عمل کرنا ہے۔ لیکن ایک اور عمل دیتا ہوں ساتھ، اس کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ آئیں پھر توجہ سے ایک اور چیز سنیں، غور سے درود پاک پڑھیں آپ کثرت سے۔ آمین۔ ایک واقعہ پہلے ذرا غور سے سن لیں، پھر اس واقعے کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امیر اعلی سنجری 738 میں وصال ہے، ہجری میں، فرماتے ہیں روز دوشنبہ ماضی کا دولت قدم بوسی، تفسیر امام ناصر الدین آپ کے روبرو تھی، آپ صاحب تفسیر کا حال بیان فرما رہے تھے۔ ایک بار امام ناصر بستوی بیمار ہوئے، اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہوگا جس کو کوما کہتے ہیں،
عائشہ،
اقربا نے آپ کو مردہ سمجھا، دفن کر دیا تجہیز و تکفین کے بعد،
رات کے وقت ہوش آیا تو قبر میں آپ نے آپ کو مدفون پایا، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے،
یاد آیا
جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورت یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے استرار اور استراب کو ختم کر دیتا ہے.
یہ کتاب ہے الافادات یومیہ، ہمارے اکابر کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے.
کیا عمل یاد آیا بتائیں، بولیں. جو شخص حالت پریشانی میں، اس لیے اس نے کہا نا جو سوئے گا چھت پہ، حالت پریشانی میں 40 بار سورت یاسین پڑھے گا.
اب جن کو 40 بار سورت یاسین آتی وہ پڑھنا شروع کر دیں، خواتین مرد دنیا میں جہاں ہیں جن کو یاد ہے پڑھتے بھی رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں، اور پھر جو پڑھیں گے ہم ہاتھ کھڑا کرائیں گے. جن کو یاسین نہیں آتی وہ صرف یاسین 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 پڑھتے رہیں، جن کو سورت یاسین یاد ہے وہ سورت یاسین اس واقعے کے دوران پڑھنا شروع کر دیں، اور واقعے پہ توجہ کریں، غور سنیں.
اور میں رات کو آپ کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو مدفون پایا، اور یاد آیا کہ جو شخص کتنی بار، چالیس بار سورت یاسین پڑھے گا اللہ اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دیں گے. وہ رزق کی تنگی، وہ صحت کی تنگی، وہ جادو کا مارا ہوا، وہ ڈسا ہوا، وہ جنات کا مارا ڈسا ہوا، وہ ناکامیاں، بے اولادیاں، پریشانیاں، کاروباری مسائل، زندگی کی ناکامیاں، مسائل، مشکلات، زندگی کا جو بھی نظام ہوگا، زندگی کی جو بھی نظام ہوگا اور جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ پاک جل شانہ اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دے. یہ سوچ کر سورت یاسین پڑھنی شروع کر دی. 39 مرتبہ پڑھ چکے تو کچھ آثار ظاہر ہوئے، اور یہ تھا کہ ایک کفن چور نے کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کھو دی. ٹھیک ہے، سورت یاسین ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جن کو یاسین نہیں آتی وہ صرف یاسین پڑھ رہے ہیں.
امام نے اپنی فراست سے محسوس کیا کہ یہ کفن چور ہے، خیال میں کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے، یہ اپنے ارادے سے باز رہے. 40 مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے، کہیں کہیں سن کے کہیں ڈر کے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے. القصہ، آپ نے 40 مرتبہ پورا کیا، کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا. آپ اٹھ کر باہر آئے، کفن چور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کا دل گردہ وہیں پھٹ گیا، وہ وہیں مر گیا. کہ میت کیسے زندہ ہو گیا، آج تک تو اس نے کفن چرایا تھا، پہلی دفعہ تو یہ عمل نہیں کیا تھا، اس کا شعبہ اور پیشہ یہی تھا. اور ایک وضاحت کرتا جاؤں، یہ کفن چوری اس دور میں تھی جب کپڑے کا کال تھا اور غربت تھی اور کپڑے کا قحط تھا، اور ہمارے ہاں یہ چوڑی دار جو پجامہ ہے، مختصر پجامہ، یہ بھی وجود میں اسی دور میں آیا جب کپڑا مختصر تھا. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا 70% نہیں ڈھکتا. تو کہا کہ وہ اس کا دل گردہ پھٹ گیا. امام کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ اس کا کیا بنا. الغرض باہر آئے، خیال کیا اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا
کہیں ایسا نہ ہو اور لوگ نہ مر جائیں.
رات ہی شہر میں گئے, ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے, میں امام ناصر بستوی ہوں, تم لوگوں نے مجھے سختی کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کر کے دفن کر دیا, لوگوں میں زندہ ہوں. خواجہ ذکر اللہ بالخیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے. یہ تفسیر انہوں نے اس واقعے کے بعد دیکھی. اب اس کا اگلا حوالہ فوائد الفواد صفحہ نمبر 139 جلد, اس پہ وہاں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اب میں اس واقعے کو بیان کر چکا, کسی نے سورۃ یاسین پڑھ لی تو ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی, ایک بار کس نے, ایک بار دو بار, ماشاءاللہ. تو یہی تو ہمارے بیٹھے بیٹھے 40 دفعہ سے زیادہ ہو گئی ہے, بیٹھے بیٹھے 40 دفعہ سے زیادہ ہو گئی ہے. سورۃ یاسین پڑھ لی, پڑھ رہے ہیں. ایک درخواست ہے, ابھی عمل جب ہمارا پورا ہو جائے گا آج کی محفل کی دعا ہوگی, اس کے بعد بیٹھ کے آپ نے دو کام کرنے ہیں, ایک درود پاک پڑھنا ہے, دوسرا نوافل آل رسول کو ہدیہ دینے ہیں. اور اگر یاد سورۃ یاسین ہے تو اس میں بہت زیادہ سورۃ یاسین فاتحہ کے بعد ایک بار, 30 بار, 10 بار, 20 بار, 3 بار. اگر ورنہ جس کو زبانی یاد نہیں وہ قرآن پاک اٹھا کے, موبائل پہ نہیں پڑھیں, قرآن پاک اٹھا کے اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے اور جتنا زیادہ پڑھ سکیں گے. اس کے کمالات اب میں بیان کرنے لگا ہوں, غور سے سنیں. جو ہمارے اکابر نے, ہمارے اسلاف نے, اور میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا اور اپنے اکابر کی کتاب الافادات یومیہ, اس کا بھی اس واقعے کے ساتھ سند کا حوالہ دیا, اور پھر اگلی کتابوں کا جو میں نے اپنے بڑوں کی کتابوں کا نچوڑ نکالا اس کا بھی حوالہ ہے. فرمایا جو شخص مجمع کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھے, سورۃ یاسین کو, اور یہ پڑھ کے حضور کے گھرانے اہل البیت کو ہدیہ کرے, فرمایا اس دن وہ دعا مانگے جس دعا کے لیے اس کا ذہن دل تھا کہ موت تو آ سکتی ہے, دعا میری. ہاں, اس دن وہ دعا مانگے. توجہ ہے, اس دن وہ دعا مانگے جو دعا, چلو آسان الفاظ میں عرض کروں, جو دعا بظاہر اس کے مطابق ناممکن ہے. ناممکن ہے. تقویٰ چاہتا ہے, تنہائیوں کو پاکیزہ, نظروں کو پاکیزہ, دل کو پاکیزہ چاہتا ہے, اور اللہ کے خزانوں سے معرفت, ایمان, اخلاص, اخلاق چاہتا ہے, رزق, وسعت چاہتا ہے, غیب کے خزانے سے صحت عافیت چاہتا ہے, بیٹیوں کا بخت چاہتا ہے, بیٹوں کا مقدر چاہتا ہے, بیٹیوں کا نصیب چاہتا ہے, اولاد کا غم نہ ہو, بوڑھے کندھے ہو, جوان اولاد کی میت کو کندھا, یہ وقت نہیں چاہتا, عمر دراز, رحمت راحت, عزت برکت, وسعت اور عافیت چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں. بولتے ہی نہیں, بولیں طاقت کے مطابق بولیں. اگر چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین 40 بار پڑھ کے, یا جتنا زیادہ ہو پڑھ کے, یہ عمل 40 دفعہ کا ہے, ویسے اس وقت میں مجمع کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جتنا زیادہ پڑھیں گے, انفرادی میں چند لوگ جمع ہو کے 40 بار پڑھ لیں. اور میں نے اس عمل کو ایک بار نہیں کئی بار آزمایا ہے, کئی لوگوں کو دیا ہے, دنیا کو دیا ہے. میری زندگی کا قدم اس روحانی قدم میں 1984 سے شروع ہوا ہے. طالب علم ہوں, میں نے بے شمار لوگوں کو دیا, خود پڑھا, آزمایا ہے. بس ہمارے
ہمارے بڑوں نے ایک بات لکھی ہے, اس بات کے وزن میں چلے جائیں پہلے آپ. اب ہم دونوں عمل ملا رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک, ملا رہے ہیں, ملا رہے ہیں دونوں عمل, دونوں عمل ملا رہے ہیں نسبت آل رسول سے, دونوں عمل ملا رہے ہیں, دونوں عمل ملا رہے ہیں. ایک تو آپ نہیں چاہتے کہ آج جیسا حال اس ملکہ کا ہوا ہے, اللہ چاہے بادشاہوں کا ایسا حال کر دے. ہم تو ویسے ہی چھوٹے لوگ ہیں, مال کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, اسباب کے اعتبار سے, ہم تو ویسے بھی چھوٹے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حال ایسا ہو. اور پھر اگر یہ ہم سورت یاسین ان ہستیوں کو پڑھ کے ہدیہ کریں گے, ابھی درود کا پڑھیا پڑھ کے ہدیہ کیا ہے, تو سوچیں ان کی ارواح کتنی متوجہ ہوں گی. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے پرانوں کے جوڑ میں, میں حضرت ام سلمہ کو پڑھ کے اعمال کا ہدیہ دیتا تھا. ایک بار میں نے کہا پتہ نہیں میرا ہدیہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا, تو کہا ام المومنین بہت حکمت بصیرت والی تھی, تو فرمایا ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک باحجاب خاتون دور سے آواز دے رہی, تجھے پتہ ہے فلاں وقت تو بیان کر رہا تھا, بہت بڑا مجمع ساکت اور جامت بیٹھا تھا, وہ ہماری توجہ تھی, تو سمجھتا تھا تو کر رہا ہے, وہ ہماری توجہ تھی. مجھے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میرے بھائی مولانا عبد الرحمان اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی جان کی وجہ سے یہ جامعہ چل رہا. کہا رات کو خواب میں والد صاحب مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, یہ میرے کانوں نے خود سنا, کہا نہ اس کی وجہ سے نہ اس کی وجہ سے ہم جامعہ چلا رہے. اوئے ہوئے, یہ وہ ہے جو آل رسول اور اصحاب رسول کی نسبت سے بڑے بنے ہیں. سوچو جب ان کو ہدیہ کرو گے, پھر وہاں سے طاقتور ترین برکت و رحمتوں کا سیلاب کتنا آئے گا, ذرا گمان تو کرو. یہ میں نے صرف دو واقعے سنائے اپنے اسلاف کے, دو واقعے سنائے اور ان کو پڑھ کے جب ہدیہ. اور تیسرا بتا دوں, ہماری خانقاہوں کا ختم خاجگان یہی تو ہے کہ بڑوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں ہے. تو کیا فرمایا, 40 بار سورت یاسین اب پڑھ رہے ہوں گے مسلسل, یہ چھوڑ دی ہے؟ نہیں نہیں اللہ والو نہیں, میں کہ سورت یاسین پڑھ اور پھر حضور کے گھرانے آل اہل البیت کو آل رسول کو ہدیہ کر, بس پھر اس دن وہ دعا مانگ, پھر الفاظ پہ غور تو کریں, الفاظ پہ اس دن وہ دعا مانگ جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ میں اب موت تو آ سکتی ہے اور یہ میری دعا قبول نہیں ہو سکتی, اس دن وہ دعا مانگ, وہ دعا کہ موت تو آ سکتی ہے اور میری دعا وہ دعا, وہ دعا. ان ہستیوں کی توجہات ہوتی ہیں اور بلیا بلیا سے مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور, ہم کہاں مرتے ہیں, قبروں میں تو کوئی اور جاتے ہیں. شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں لکھا ہے, اٹھا کے دیکھ لو, باب بنی شائبہ پہ ایک بندے کو دیکھا, ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ فوت ہو مڑے مکہ کے باب دروازہ, کہا کہ میں نے دیکھا تو آنکھیں کھول دیں, میں یہ کیا, اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے, فضائل حج میں لکھا ہے. اگلا واقعہ, کہا ایک میت کو کفن دینے لگے, اس کو غسل دینے لگے, میری انگلی پکڑ لی, میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے, مسکرا کے چھوڑ دیا. اگلا واقعہ لکھا ہے اسی کتاب میں, پر میں نے ایک میت کو جو ہے دفن کیا تو اس کے بند کھولے, سر کی طرف سے کفن کا بند کھولا تو اس نے آنکھیں کھول دی, میں کہا یہ کیا, کہا تجھے پتہ نہیں عاشق زندہ ہوتے ہیں، تجھے پتہ نہیں عاشق زندہ ہوتے ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنہاں رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے، او جس کو دڑی وچ پلن لالے حافظ میں اس کو ادڑی دیاں لیران تو صدقے۔ یہ ختم خواجگان ہماری خانقاہوں میں روز ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی روزانہ عصر کے بعد ہوتا ہے، یہی تو ہے۔ آج ان ہستیوں سے براہ راست ہماری نسبتیں جڑ جائیں گی، ان ہستیوں سے براہ راست ہماری محبتیں جڑ جائیں گی، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دو، ان کو واقعہ کربالا میں سر قلم کر دو، یہ فاتح لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ فاتح ہیں، یہ مرنے والے نہیں ہیں، سدا زندہ ہیں، بس ان کا انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، یہ سدا زندہ پائندہ تابندہ ہیں، سدا زندہ ہیں، یہ کہاں مرتے ہیں، یہ کہاں مرتے ہیں، اور جب ان کو آپ پردیسی مل کے، ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا، یہاں جو لاہور والے بیٹھے میں ان کو مبارک دیتا ہوں، پردیسیوں نے ہماری محفل میں محبتیں پیار اور برکتیں ڈال دی۔ ایک درویش کے پاس بندہ گیا، حضرت دنیا کے دکھ درد غم پریشانیاں مسائل مشکلات دنیا کے سارے غم بتائے، تو سرکار نے فرمایا 40 پردیسیوں کو جمع کر، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد کے واقع ہیں اور پردیسی کے ساتھ اللہ کی رخصت کے واقع ہیں، رخصت، اس کی نماز آدھی کر دو، اس کو یہ رعایت ہے، اگر سختی ہے تو روزہ بعد میں قضا، یہ رخصت کے واقع ہیں پردیسی کے ساتھ، رخصت، 40 پردیسی جمع کر، نہ تو سارے پردیسی بیٹھے ہیں، پڑوسی تو ویسے بھی کسی فقیر کے فیض سے محروم رہتے ہیں، قریب والے عمومی، یہ شروع سے ہے، مکہ والے بہت کم فیض یاب ہوئے، فیض تو ملا ہی مدینے والوں، وہ 40 پردیسی جمع کر، 40 پردیسی جمع کر، پھر ان کو دعاؤں کے لیے کہے اور وہ دعائیں کریں اور تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آج 9 محرم میں تسبیح خانے میں 40 سے زیادہ 40 کتنے 40 پردیسی ہیں، ہیں کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، پردیسی ہاتھ اٹھائیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ تیرا سخی، واہ، بیٹھ گئے، پردیسی جمع ہے، 40 پردیسی جمع ہے، یہاں تو ایسے پردیسی بھی ہیں جو مدینہ منورہ سے آئے، سچی بات، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، نسبت مصطفیٰ ہے، آئے ان کی نسبت بتاؤں کتنی اونچی ہے اور ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ یہ جنوبی پنجاب میں ایک جگہ ہے جتوئی، مظفر گڑھ کے ساتھ، وہاں کے ایک صاحب روزگار کے سلسلے میں مدینہ منورہ، کوئی 30-35 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، رب نے بخت لگا دیا، اپنے مقام علاقے میں آئے، اپنے علاقے میں تو کوئی جھگڑا تھا، اپنے علاقے میں آئے تو کوئی جھگڑا تھا، اس جھگڑے میں انہوں نے کہا کہ حاج صاحب آپ آئیں، آج ہمارے بڑے ہیں، آپ ہماری جھگڑے میں آ کے جو ہے وہ پنچایت فیصلہ کریں گے، اب چارپائیاں لگی ہوئی ہیں، سوری گاؤں میں، حاجی صاحب موٹر سائیکل پہ آئے، یہ چشم دید واقعہ بیان کر رہا ہوں، نسبت مدینہ، تو ایک چھوٹا سا کھالا مینر، ایک چھوٹا سا پانی، اس کے آگے تنا رکھا ہوا تھا کھجور کا، اب موٹر سائیکل اس کے اوپر سے گزارنا تو وہ اتر گئے، گاؤں کا ایک کتا تھا بڑا خطرناک تھا، کئی لوگوں کو ہسپتال اور زخموں اور زخمی کر چکا تھا، گاؤں کا ایک کتا تھا، اس کو باندھنا بھول گئے کہ اس کو باندھ دیں، اس کو باندھنا بھول گئے. تو اس نے دیکھا نا کہ اجنبی آیا ہے، بھاگا وہاں سے حملے کی نیت سے، اور انہیں پتا چلا تو کہنے لگے اوہو یہ لاٹھیاں جس کے ہاتھ میں جو آئی، پر کتے کی رفتار تو کتے کی رفتار ہے. حج صاحب کھڑے ہو گئے. اب دور سے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے انہوں نے وہی کر کے دکھایا، میں وہ کر کے دکھاؤں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا. میں تھک گئی وے، میں مدینے تو آیا، میرے ہوتے چھتا کتا فونی حملہ کرے نے، چھت کر افسوس ہے تیرے اوپر، میں مدینہ سے جہاں میرا حضور اور اس کی ساری آل و صحاب، تو مجھ پہ حملہ کرتا ہے. اوئے کتا بھیگی بلی بن گیا، سر جھکا کے پاؤں چاٹتا ہے اور دم ہلاتا ہے، اور جب یہ پہنچے تو منظر ہی بدلا ہوا تھا، منظر ہی بدلا ہوا تھا. وہ خونخوار کتا، وہ تو اس بندے، ارے وہ دنیا کمانے گیا تھا، وہ مدینہ کے روزے پہ چلا کرنے نہیں گیا تھا، پر نسبت مصطفیٰ، مدینے کی نسبت، نسبت مصطفیٰ، مدینے کی نسبت. اور جو اگر قدردان ہے تو بس انہوں نے چھوڑ دو اس کتے کو، نہ مارو، کچھ نہ کرو، نہ باندھو. لے گئے جس چارپائی پہ حاجی صاحب بیٹھتے، اس چارپائی کے نیچے بیٹھا، دم ہلا رہا، سر ہلا رہا، اور جب پاؤں نیچے کرتے ہیں تو ان کے پاؤں چاٹتا ہے. کہا حاجی صاحب کیا کر دیا اس کتے کو؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اس کو مدینے والی کی نسبت کی غیرت دلائی اور حیا دلایا ہے، اس کو نسبت مصطفیٰ نے ایسا حیا دیا کہ اس کی ساری خونخاری ختم ہو گئی. ہاں محفل میں اگر کوئی مدینے سے آیا ہوا درویش بھی ہو، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں، پہلے لوگ اپنا گھر خالی کر دیتے تھے، حاجیوں کو ٹھہراتے تھے، سال بھر کا خرچہ نکل آتا تھا. ایک گھر ہم نے لیا تو وہ گھر والے اوپر چلے گئے، ہمیں نیچے والا گھر دے دیا. مہینہ دو مہینے جتنا بھی عرصہ اس کے گھر میں رہے، اس دور میں فقر فاقہ ہوتا تھا، تو کہا ان کے ایک بچے کو آخری وقت میں ہم نے کہا ہمیں دے دیں، ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے جامعات ہیں، اس کو پڑھائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، اس کے بعد بھیج دیں گے. خوش ہو گئے. تو کہا کہ بچہ میرے ساتھ تھا، انگلی پکڑ کے خوش تھا کہ اب ہم جا رہے. تو کہنے لگا وہاں پانی ملے گا؟ بہت پانی، کھانا ملے گا، یہ چیز ملے گی، کپڑے جوتا چیزیں ملیں گی. کہا وہ کا باتیں کرتے کرتے جب حضور کے روزے پہ ہم نے آخری الوداعی سلام پڑھنا تھا، انگلی کر کے کہنے لگا یہ ملے گا؟ تو کہا ہم نے کہا نہیں، یہ تو صرف یہی ہے، ہم بھی کھاتے پیتے اسی نسبت سے آئے ہیں. تو کہا انگلی چھڑا دی، اگر یہ نہیں ہے تو میری غربت مجھے اچھی ہے، جامع جم سے میرا جامع صفال اچھا. چھڑوا دی بولی اس نے. کہا نہیں، مجھے نسبت مصطفیٰ، چوکٹ مصطفیٰ، نسبت مدینہ چاہیے، میرے مدینے والی کی آل اصحاب کی نسبت بس میرے لیے کافی ہے. ہاں کیا خوش قسمت ہیں آپ لوگ، کیا خوش قسمت میں پوری دنیا میں اور کراچی میں بیٹھے جانے والے لوگ، کیا نصیبوں والے اور تسبیح خانے میں آنے والے. آئیں پھر عمل شروع کرتے ہیں. پہلے درود پاک پڑھتے ہیں, غور سے سنیں, درود پاک پڑھتے ہیں پہلے بہت توجہ سے, غم سے. اور پھر عرض کر دوں, محفل کا میں اختتام کر رہا ہوں, آج مختصر کر دی, اثر کے بعد ختم خاجگان ہوگا. خیال کرنا یہ وہ عمل ہے جس کی نسبت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں مغرب کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری پھر محفل ہوگی, اس میں طاقتور روحانی پیکج اور ہوں گے. آج کے ہم نے پیکج کچھ دونوں جمع کیے ہیں. ایک اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک, اور ایک 40 بار سورۃ یاسین. ہاں جی, کسی نے کتنی دفعہ پڑھ لی؟ آپ نے 5 بار 5 بار, 1 بار 1 بار, 3 بار, بہت بہت زیادہ. سب ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے پڑھی ہے, بس جنہوں نے پڑھی وہ ہاتھ, ماشاءاللہ. اور بھی ہمارے ہاں مستورات بھی, اور بھی افراد پوری دنیا میں بیٹھے ہیں. تو دعا کے بعد کنہوں نے اگر کھانا نہیں کھایا لنگر, تو اوپر لنگر لگا ہوا ہے, لنگر کھا لیں گے. اور کوشش کریں اپنے آپ کو تسبیح خانے میں قید کر لیں 2 دن, بس ان انوارات کی کیفیتوں میں اپنے آپ کو قید کر لیں, انوارات کی کیفیتوں میں. اور نفل پڑھیں, آل رسول کو ہدیہ کریں, اور اس میں سورۃ یاسین جتنا ہو سکے, اگر یاد نہیں بعد میں سورۃ یاسین پڑھیں اور درود پاک پڑھیں. اور اپنے وقت کو انتہائی قیمتی بنائیں, آخری درجے میں قیمتی بنائیں, اور کسی چیز پہ اعتراض نہ ہو, کمی نہ ہو, لنگر ضائع نہ کرنا, غلطی نہ کرنا. مستورات کو میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, خواتین کی طرف ہر دفعہ کوئی نہ کوئی لنگر ضائع, کہیں لنگر ضائع نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے برکتی کی خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ کوئی چیز نقصان نہ ہو جائے, نقصان نہ ہو جائے. تو اب بیٹھ کے درود پاک پڑھیں گے, غور سے سمجھیں. اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے نا گڑگڑا کے یہ دعا مانگیں گے, اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک. اے اللہ, کہیں مجھ سے گردہ, دل, بیٹے, نعمتیں, رزق, میری عزتیں, میرا وقار, میری شان و شوکت, پل میں تو تل ملک منتشا و تنزع الملک من منتشا و تعز منتشا تو ذل منتشا. بس جس کو چاہے بس, تو یہ گڑ گڑا کے مانگیں گے, خوب مانگیں گے, درد سے مانگیں گے, جذبوں سے مانگیں گے, اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, پوری امت کے لیے, مجھ فقیر, میری نسلوں, سارے سسٹم, سارے نظام کے لیے, دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے, اور پورے جذبوں سے مانگیں گے, اور پوری کیفیت سے مانگیں گے, اور پورے درد سے مانگیں گے, اور پورے دھیان سے مانگیں گے. تو پڑھیں درود پاک. آمین. ایک دو اعلانات سن لیں. آپ کے علم میں ہے کہ 26 محرم کو ایک تعویذ لکھ کے لٹکایا جاتا ہے, یہ اس کا کاغذ, طریقہ, ہر چیز جو ہے یہ ہر سال دیا جاتا ہے. آپ کے پاس ہے یہ, آپ کو مل جائے گا. اور 26 محرم کو ایک تعویذ لکھا جاتا ہے, لقد جاءکم رسول, ان کا وہ بہت طاقتور تعویذ ہے, اور بہت, اور ہر سال لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں پوری دنیا. مجھے بڑوں سے نسبت ملی, اجازت ملی, تو میں سالہ سال سے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. 26 محرم کو یہ تعویذ لکھا جاتا ہے, اور اس کے حوالہ جات پورے ہماری کتابوں میں نیٹ میں پڑھے ہیں کہ کن کن اکابر کی کتابوں میں یہ عمل موجود ہے. ایک تو اس عمل کو, اور دوسرا ہمارے آج شام کے پیکج ہیں, اور 9-10 اور 10 محرم کی کل شام کو, اور کل صبح کا عمل, کل دوپہر کا عمل, کل عصر کے بعد, یہ ہر ہر عمل ہیں. آپ کا وقت قیمتی, خیال کیجئے گا. اور اختتامی دعا کے بغیر نہیں جانا, الوداعی دعا کے. یہ بتاؤ, امام صاحب کی اگلی جماعت امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا اور میں کہوں میری جلدی ہے مجھے اور اپنی سلام خود پھیر کے چلا جاؤں, کیا وہ جماعت؟ زندگی میں کتنے صبح شام ایسے ہیں ہم اپنے پیغام پروگرام توڑ دیتے ہیں, اور زندگی کتنی مجبوریوں میں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز ختم ہے, تو ان برکتوں کو پا کے جائیں گے. ایک لیموں دیا جائے گا, ایک تعویذ دیا جائے گا, اس کا پورا طریقہ ہوگا, اور لیموں کے ذریعے جادو, جنات, کالی چیزیں اور بدبختی, ذلت اور بے برکتیاں اور مشکلات, مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اس کا پورے حوالہ جات نیٹ پہ بھی ڈالے جائیں گے, اس کا پرنٹ مجھے بھی دیا جائے گا, میں آپ کے سامنے بیان کروں گا پورا, اور اس کا لنک بھی دیا جائے گا, انشاءاللہ اس کا پورا عمل ہوگا. اور یہ کاغذ تعویذ والا جو 26 محرم کو لکھتے ہیں, یہ پوری دنیا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گی, اور جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو اس کا کاغذ ملے گا. آئیں پھر ان لمحوں کو قیمتی بناتے ہیں, درود پاک پڑھ کے پھر دعا میں مانگتے ہیں گڑ گڑا کے, اور سورۃ یاسین پڑھی ہے بعد میں پڑھیں گے, مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, مانگو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. اے اللہ امام ابراہیم کے وسیلے سے, عبداللہ بن عباس کے وسیلے سے, اور ان کے والد اور ان کے بڑوں کے وسیلے سے, آل رسول کے وسیلے سے, اللہ ہم وسیلے کے قائل ہیں, ہم وسیلے کے ذریعے تیری خیریں پاتے ہیں, برکتیں پاتے ہیں. اللہ ہمیں یہ روایت ملی ہے حضرت حضور کے وصال کے بعد, جب بارش نہیں ہوتی تھی, عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کیا تھا, اے حجر اسود تو پتھر ہے, اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا میں کبھی نہ چومتا. وہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے, وہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے. ہمارے بڑوں نے اپنی روایات مستند کتابوں میں لکھا ہے, اور ان سے بارشیں ہوتی تھیں. اللہ ان کی لڑی اور ان کی برکتوں سے ہم اس دعا کے ذریعے سے تو اسے نعمتیں بھی مانگتے ہیں, اور نعمتوں کا چھن جانے کا اے اللہ احساس بھی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, پڑھو سر جھکا کے, ڈوب کے, رو کے, آنسو بہا کے, تڑپ تڑپ کے, تڑپ تڑپ کے, من یعوذ بک من زوال نعمت, اللہم من یعوذ بک من زوال نعمت. آج 40 پردیسی جمع ہیں, 40 کے کئی 40 پردیسی جمع ہیں, مبارک گھڑیاں ہیں, آل رسول کی توجہات ہیں. اللہم من یعوذ بک من زوال نعمت, مسنون دعا کی برکت ہے, یہ مسنون دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, اللہم انی اعوذ بک من زوال, اللہم انی من زوال نعمت, اللہم اعوذ بک من زوال نعمت, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت. اے اللہ رزق کے زوال سے بچا, رزق کے زوال سے بچا, نسلوں کے زوال سے بچا, فقر اور فاقہ یہ نہ آئے. اے اللہ غنا کے زوال سے بچا, اے اللہ عافیت کے زوال سے بچا, عطف کے زوال سے بچا, برکت کے زوال سے بچا, قرضے ختم فرما, بیماریاں ختم فرما, محبتیں پیدا فرما, میرے وطن کی حفاظت, وطن کے محافظوں کی حفاظت, سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت, بادشاہوں, وزیروں, فقیروں, مشیروں کی حفاظت فرما. اللہ زوال نعمت سے بچا, جگر گردوں کے زوال نعمت سے بچا, آنکھوں عقل کے زوال نعمت سے بچا. اللہ ایسا زوال نہ ہو کہ ہمارا شعور ختم ہو جائے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری دادی پخانہ اپنا کھا رہی تھی, اسے کوئی خبر نہیں تھی. اللہ اس وقت کے زوال سے بچا, اللہ فقر کے فاقوں سے بچا, غربت سے بچا, بیماریوں سے بچا. اللہ علم کے زوال سے بچا, حلم کے زوال سے بچا, قلم کے زوال سے بچا. ہماری زبانیں قرآن سے محروم ہو جائے اس کے زوال سے بچا, ہماری زبان ذکر سے محروم ہو جائے اس کے زوال سے بچا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری زبانوں پر صدا درود عطا فرما, درود چھن جائے اس کے زوال سے بچا, نعمتوں کے زوال سے بچا, عافیت کے زوال سے بچا, کرم اور فضل کے زوال سے بچا. اے اللہ ہم سے گھر چھن جائے زوال سے بچا, سواری چھن جائے زوال سے بچا, اولاد چھن جائے زوال سے بچا, بے اولادی کے زوال سے بچا. عطا فرماؤ, عطا فرماؤ, عطا فرماؤ, عطا فرماؤ, برکت اور عافیت عطا فرما, رزق اور تمنگری عطا فرما, دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما, ناکامیوں سے بچا, آنے والے مجمع کو عطا فرما, پوری دنیا کو عطا فرما, جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں عطا فرما, کسی کو محروم نہ فرما. سب کی جھولیاں بھر دے, مرادیں پوری کر دے, ناکامیاں ختم کر دے. غیب کے خزانے سے عطا فرما, غیب کے خزانے سے پوری امت کو, ان کی قبروں کو عطا فرما, ان کی قبروں کو عطا فرما, مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے. اس تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما, ہر فتنوں سے قیامت تک بچا, ہر فتنوں سے بچا. رحم فرما, رحمت فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھیں درود پاک, محمد و آل محمد, اللهم صل على محمد و آل محمد, اللهم صل على محمد و آل محمد, اللهم صل على محمد و آل الله الله الله. جذبے اور جلال سے پڑھیں اللہ اللہ اللہ. بے قرار ہو کے پڑھیں, اللہ کو اپنا وجدان دکھائیں, اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں. اللہ اللہ وصلى الله على النبي الكريم, وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وبناته وأهل بيته وإطراته 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 وأهل بيته وإطراته. اجمعین آمین برحمتك يا ارحم الراحمين. بیٹھے رہیں, ایک لفظ سنتے جائیں, بیٹھے رہیں ایک پیغام سنتے رہیں, بیٹھے جائیں ایک پیغام سن لیں. اور یہ ہر دفعہ ایک پیغام میں سنایا کرتا ہوں, ہر بار ایک پیغام سنایا کرتا ہوں. سنو, غور سے سنو. واقعہ کربلا نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور ہر دفعہ سنایا کرتا ہوں, مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا, عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا. یہ میرا پیغام ہر سال ہوتا ہے, ہر محفل میں ہوتا ہے. سنو, سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے, مردوں نے حق اور صبر کو نہیں چھوڑا. کس کو؟ بولو، اور مستورات عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا. ہائے ہائے، یہ سارے واقعے کربلا کا نچوڑ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.